مولانا خواجہ معین الدین مدنی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القران يهدي بالتي هي اقوم وهو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، بھائی اور دوستو، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی کتاب، جس کتاب کے نازل کرنے کے بعد دنیا کے اندر جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان کتابوں کو منسوخ کیا گیا، اور اس کلام الہی کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا دستور بنایا۔ یہ قرآن پاک جس مقدس رات میں اتارا گیا وہ لیلۃ القدر، اگرچہ کہ بعض مفسرین نے انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، شب برات کے اندر اس کے نازل ہونے کو بتلایا ہے، لیکن صحیح ترین بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک، قرآن خود اس کی صراحت کرتا ہے کہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر، یہ کلام الہی لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ لیلۃ القدر وہ بھی آنے والی ہے، شب برات، اس کے تعلق سے بھی ہمیں اتنی بات جاننا چاہیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، البتہ جو آپس میں ایک دوسرے کی کینہ رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، وہ لوگ یا والدین کے نافرمان یا اسی طرح سے شراب کے عادی، اس طرح کے لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اس وقت جو موضوع ہمارا ہے وہ قرآن پاک کے تعلق سے، قرآن کے ساتھ ایک مسلمان کا جو تعلق ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو اللہ کے اس کلام کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھنا چاہیے کہ جس کتاب الہی کو انسانوں کے لیے دستور حیات بنایا گیا، جس کتاب کے پڑھنے سے انسان کو محض تلاوت پر بھی اجر و ثواب سے نوازا گیا، جس کتاب کی بار بار تلاوت سے انسان کو قلبی سکون اور جو لطف اس کو حاصل ہوتا ہے انسان اندازہ ہے، جس کتاب کی تلاوت سے اور تکرار تلاوت سے اس کے اندر کوہنگی نہیں آتی بلکہ انسان کو اور اس میں مزہ ملتا ہے، جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے احوال سے بھر دیا، سابقہ امتوں کی خبریں اس میں بیان کی، ان کے انبیاء اور ان کے قوموں کے حالات بیان کیے، انسان کو زندگی گزارنے کا دستور بتایا، اور انسان کے لیے اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے فرمانے کا حکم دیا۔ جو قرآن پاک کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ انصاف سے کام لیتا ہے، جو قرآن پاک سے ہٹ کر کے فیصلے کرتا ہے وہ غلط راستے پر جانے والا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا نزول جو ہوا 23 سال کے عرصے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 23 سال کے عرصے کے جبرائیل امین کے ذریعے اتارا گیا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اب اس 23 سال کا جو عرصہ ہے، مکے کی 13 زندگی، مدینے کی 10 سال کی زندگی، اس 23 سال کی زندگی کے اندر اس قرآن پاک کو اتارا گیا، اور پھر یہ کلام الہی تیار۔ اس جیسے جیسے قرآن پاک اترتا تھا ویسے ویسے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین کو بلاتے تھے، لکھنے والوں کو بلاتے تھے، اور ان کے ذریعے لکھوا کر رکھ دیا جاتا تھا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کی جمع کا کام ہوا، اور تمام حکمران جو اس وقت تھے ان کے سامنے یہ کلام الہی یا جن جن کے پاس کلام الہی محفوظ تھا اس کو جو ہے محفوظ کر دیا گیا، ایک مصحف میں اس کو تیار کر دیا گیا۔ اس دن سے لے کر کے جب سے قرآن پاک نازل ہوا ہے اور جب سے قرآن پاک کو مختلف جگہوں پر جو لکھا ہوا تھا اس کو جمع کر کے جب دنیا کے مختلف علاقوں میں پھر اس کو پھیلایا گیا, خاص طور پہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کے نسخے بنا کر کے دنیا کے مختلف علاقوں میں اس کو بھیجا گیا. اس وقت سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے کہ یہ پورا کا پورا کلام الہی ہے, اس کے اندر کوئی چیز زائد نہیں رکھی گئی, اس کے اندر کوئی چیز کم نہیں رکھی گئی, کم نہیں کی گئی. اور یہ کلام اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ, اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ نہ صرف باقی رہے گا بلکہ اس کے الفاظ بھی, اس کے کلمات بھی, اس کے زیر و زبر بھی پورے کے پورے ہمیشہ کے لیے باقی رہیں. مسلمانوں کے اندر سے کبھی آواز اٹھتی ہے جو نام کے مسلمان کہلائے جائیں, یا کبھی دوسروں کی طرف سے اس طرح کی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں قرآن کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے, اس وقت ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کلام الہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اس کو نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے, اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمے لے لی ہے. اور یہ صرف قرآن پاک کا اعجاز, دنیا کی کوئی کتاب اس طرح سے حفظ نہیں کی جاتی. سیدنا عزیر علیہ السلام والسلام نے اپنے زمانے میں جب توریت کے نسخے جلا کیے گئے تھے, اپنے حافظے سے انہوں نے قرآن پاک کو توریت کو انہوں نے جو ہے جمع کیا, حفظ کیا تھا انہوں نے توریت کو. لوگوں کو بڑا اچمبا لگا, ارے اتنی بڑی کتاب کیسے یاد کر لی؟ دو ان کے بارے میں اتنا غلو کرنے لگے, اتنا غلو کرنے لگے. وقال اليهود عزير ابن الله, کہنے لگے عزیر اللہ کے فرزند ہیں, نعوذ باللہ. ان کو عجیب و غریب لگا, لیکن یہ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ جس قدر اس قرآن پاک کے حافظ دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھے ہوئے ہیں, دنیا کی کتاب کے تعلق سے دنیا کے تمام نسخوں کو اگر لوگ مٹانا بھی چاہیں, مٹا کر کیا کریں گے؟ کسی کے دلوں سے جو ہے قرآن پاک کو جو ہے مٹایا جا سکتا ہے؟ تو یہ جو قرآن پاک کی حفاظت کا انتظام اللہ نے خود کر لیا ہے, لیکن ہماری اپنی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے کہ قرآن کے تعلق میں ہمیں جاننا چاہیے کہ جو یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کی فلاں فلاں آیات کو نعوذ باللہ قرآن پاک سے نکالا جائے, اس لیے کہ یہ فساد پر اور جنگ پر اور اس طرح کی چیزوں پر ابھارتی ہے, اس کے اندر کافروں کو عذاب دینے کی بات کہی گئی ہے, اس کے اندر کافر کا لفظ استعمال کیا گیا, اس کے اندر جہاد کا لفظ استعمال کیا گیا, اس کے اندر قتال اور جنگ کی باتیں کی گئی ہے. ایسی جب باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں, ہمیں اس سلسلے میں پورے طور پر علی وجہ البصیرہ جسے کہتے ہیں معلومات سے واقف ہونا چاہیے کہ آخر یہ لوگ, ان لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں, ان کے اعتراضات کی حقیقت بزرگوں بھائیوں, ان لوگوں کا جو اعتراض ہے, اول تو اس وقت میں اس آدمی کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا, ایسے اچھی جگہ سے گئے ایسے غلط قسم کے لوگوں کا نام لیا جائے یہ مناسب بھی معلوم نہیں ہوتا. آپ حضرات اچھی طرح سے اس کو جانتے ہیں, کچھ سالوں پہلے غیروں کی تنظیموں کی طرف سے قرآن پاک کی 24 آیات کے سلسلے میں اعتراضات اٹھائے گئے. ابھی جس کو جو اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتا تھا وہ خود اپنی عقل سے کر رہا ہے یا کسی اور مقصد سے کر رہا ہے اللہ جانے, اللہ بہتر جانتا ہے. اس نے ابھی 26 آیتوں کے سلسلے میں کچھ باتیں اٹھائی, کچھ اعتراضات کر دیے, سپریم کورٹ کے اندر اس نے پٹیشن داخل کر دی کہ قرآن پاک سے ان آیات کو ہٹا دیا. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سپریم کورٹ کا کام ہے, دنیا کی کورٹ فیصلے کرے جو بھی ہو, یہ تو طے ہے کہ قرآن پاک کو اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہیں, اللہ کی حفاظت ہوگی ہو چکے اس کے. لیکن ہمیں اتنا جاننا ضروری کہ یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں کس نوعیت کے اعتراضات ہیں, اس کی حقیقت سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے اس کلام کے ساتھ مضبوط رکھیں. ہمیں خود اللہ کے کلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, نہ اس کی تلاوت کا ہمیں شوق ہے, نہ اس کے سمجھنے کی ہم نے کوشش. جو لوگ کر رہے ہیں بہت مبارک, لیکن جن لوگوں نے ابھی تک یہ کوشش نہیں کی,
وہ اللہ کے سامنے کس قدر جواب دیں وہ خود اپنے آپ سے پوچھیں. اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا ان کو ابھی تک نہیں آیا, قبر تک پہنچنے کی زندگی شاید ہو چکی ان کی, بڑھاپے کی زندگی میں پہنچ گئے, ابھی تک فکر نہیں ہے کہ ہم کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آیا, کسی کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں. قرآن پاک ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے, قرآن پاک ہم سے کس طرح کی چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے, ہم اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی. جو قرآن پاک کے دروس ہوتے ہیں ان دروس میں بیٹھنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. یہ ہمارا حال, جب اس قدر ہمارا حال ہوگا تو پھر اس طرح کے لوگ مسلط ہو کر ہمارے سلسلے میں جائے اس طرح کے اعتراضات نہیں کریں گے تو اور کیا ہوگا. اس لیے پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اللہ کے اس کلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط کریں, کلام الہی کو سمجھنے کی کوشش کریں, کلام الہی کو پڑھنے کی کوشش کریں, کلام الہی کی تلاوت میں اپنا وقت لگائیں. ابھی رمضان کا مبارک مہینہ بھی آ رہا ہے, جس مبارک مہینے کی جس مبارک رات میں اللہ نے اس کلام پاک کو اتارا تھا, اس مبارک مہینے کے اندر قرآن کی طرف لوگوں کی رغبت ہوتی ہے, ہمارا تعلق ابھی سے شروع ہو جائے. دوسری بات جو اعتراضات کیے گئے, اول تو چند باتیں ہم آپ کو سرسری بتا دیں گے. ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر کل 114 سورتیں, لیکن اپنے آپ کو بڑا تیز مارکا کہنے والا جب قرآن پاک کے متعلق اعتراض کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کرتا ہے, کبھی تو 133, کبھی 152, کبھی 194 سورتوں کا ذکر کرتا ہے جن سورتوں کا قرآن پاک کے اندر ذکر ہی نہیں, عقل سے اتنا جو ہے پیدا. دوسری بات ہے کہ جن سورتوں کے اندر مثال کے طور پر 10 آیتیں ہیں اس سورت کو کوٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سورے کی 15 نمبر آئے, وہ آئے ہی نہیں. اس سورے کسی سورے میں 5 آیتیں ہیں وہ کہتا ہے اس کی کھلا 8 نمبر آئے, آئے ہی نہیں وہاں. یہ تو بنیادی اس کی باتیں تھی, جو حرکتیں تھیں بچکانہ حرکتیں جس کو کہتے ہیں. اس سے بھی گئی گزری حرکت یہ کہ اس نے جس ترجمے کے ذریعے قرآن پاک پر اعتراض کیا وہ ترجمہ سراسر غلط. جس آدمی کے ترجمے کا اس نے وہاں پر ذکر کیا ہے, ایک شامی کسی کا ذکر اس نے جو ہے شام کے کسی ترجمے کا اس نے ذکر کیا, اس ترجمے کے ذریعے اس نے پیش کیا اور قانون دان حضرات نے اس کا جو ہے اچھی طرح سے اس کی گرفت کی ایک دوسرے میں, بھائی کے لیے مسلمان بھی بھائی کے لیے قانون بھی اگر دیکھی جائے تو اس کے لیے اعتراضات کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے علاوہ قرآن پاک کے تعلق سے اس کی جو بنیادی اعتراضات تھے وہ یہ کہ قرآن پاک کے اندر قتال پر ابھرا ہے. یقیناً قرآن پاک قتال پر ابھرتا ہے, لیکن اسلام اور قرآن جنگ کے آغاز کا کبھی حکم نہیں دیتا. یاد رکھیے آپ کو جنگ شروع کرنے کا, ابتدا میں جنگ کرنے کا اسلام کبھی حکم نہیں دیتا. قرآن کی آیات اس پر شاہد ہے دال, اللہ کے نبی کی احادیث اس پر جو ہے ظاہر ہے. لَتَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ, دشمن سے مٹبھیڑ کی تمنا مت کرنا, ہاں جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو جائے. وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا, جب دشمن کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو پھر ثابت قدمی دکھانا. اس لیے اسلام نے ہمیشہ ابتدا کا حکم نہیں دیا, جب مقابلے پر آئیں گے تب. دوسری بات, مکے کے جو مخصوص حالات تھے اور جہاں پر مسلمانوں کو حد درجہ ستایا گیا تھا, حد درجہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے جس کی وجہ سے ان کو اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے ایک دوسری زمین میں جا کر آباد ہونا پڑا مدینہ منورہ کے اندر, وہاں جانے پر بھی مسلمانوں کو سکون سے رہنے نہیں دیا تھا مکے والوں نے اور اس کے اس وقت کے لوگوں نے, تو اس خاص پس منظر میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کو اس پس منظر سے ہٹا کر کے جب بات کہی جائے گی معاملہ کچھ سے کچھ ہو جائے گا. اسی طرح سے قرآن پاک کے پس منظر آیات کو آگے پیچھے سے کاٹ کر کے اس کے پس منظر سے کاٹ کر کے جب بات کہی جاتی ہے تو اعتراض لگتا ہے. قرآن نے کہا اقتلوہم حیث ثقفتموہم, ان کو جہاں دیکھو تم قتل کرو. کفار کے تعلق سے یہ بات ہے, لیکن کیا یہ بات عام کفار کے متعلق ہے یا عام لوگوں کو اس کا حکم ہے؟ اول تو یہ جو حکم آیا یہ حکم کس کے لیے؟ یہ حکم ایک اسلامی ریاست کے لیے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہم خود نہیں جانتے. کبھی کبھی اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی ان کی زبان سے بھی سننے میں آتا, ہاں ہمیں بھی کچھ اعتراض ہے اس سلسلے میں. ایمان سے نکل جاتے اور سمجھتے بھی نہیں ہم ایمان سے نکل گئے. تو قرآن نے جو کہا اس طرح کے جو احکامات قرآن نے دیے وہ عام مسلمانوں کو نہیں دیے بلکہ اسلامی ریاست کو حکم دیا ہے. اسلامی ریاست کا سربراہ جب مناسب سمجھے گا سیاسی اعتبار سے تب جنگ کرے گا, اور جہاں دیکھو وہ مانو. قرآن نے کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ خاص پس منظر تھا, مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا, پوری اسلامی ریاست بن چکی تھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قبائل کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے, ان کے لیے معاہدہ طے ہوا تھا کہ فلاں قبیلے کے ساتھ کس مہینے تک معاہدہ, سات آٹھ مہینہ. کچھ قبائل کے ساتھ معاہدے نہیں ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سن 9 ہجری میں حج پر جب بھیجا تھا آپ نے, اس وقت بہت سے اعلانات کروائے تھے, اس میں سے ایک اعلان یہ بھی تھا کہ 4 مہینے تک دوسرے لوگ اب ہمارے علاقے میں رہ سکتے ہیں, اب 4 مہینے کے بعد ان کو ہمارے علاقے میں رہنے کی اجازت نہیں. جن کو جتنی مدت کا موقع دیا گیا ہے معاہدہ ہو چکا ہے وہ اپنی مدت پوری کریں گے, جن کے لیے معاہدہ نہیں ہوا ہے ان کے لیے 4 مہینے کا موقع. اب اس کے بعد تم یہاں رہو گے تب تم کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے, جہاں دیکھو گے تم کو جو ہے یہاں سے نکالنے کے لیے تم کو قتل کیا جائے. یہ پس منظر ہے. جب اس پس منظر کو ہٹا کر کے بات کہی جائے گی لوگوں کو کچھ عجیب سا لگے گا. قرآن پاک نے غیروں کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں بھی صاف ہدایات کی, جو لوگ تمہارے مقابلے میں نہ آئے, جن لوگوں کے ساتھ تمہاری کوئی دشمنی نہ ہو ان کے ساتھ تم تعلقات رکھ سکتے ہو. قرآن کے اندر یہ آیات موجود ہیں. قرآن اور اسلام جنگ کے آئین حالت میں بھی جو حکم دیتا ہے, جنگ ہو رہی ہے مقابل والوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے, اس جنگ کی حالت میں بھی اسلام کی صاف ستھری تعلیمات کیا ہے. قرآن کہتا ہے, اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی احادیث اس پر شاہد, جب جنگ ہو رہی ہو آئین جنگ کے ایام میں, جنگ کے دنوں میں, جنگ کے اوقات میں, اسلام نے حکم دیا کہ مقابل والوں کے بوڑھے لوگوں کو نہ مارا جائے, بچوں کو نہ مارا جائے, ان کی عورتوں کو نہ مارا جائے, جو جوان ہیں تمہارے مقابلے پہ آئے ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی. دوسرے علاقوں میں جب داخل ہوگے ان کی عبادت گاہوں کو نہیں گراؤ گے, ان کے درختوں کو نہیں کاٹو گے. یہ پرانی اسلام کی تعلیمات اور کھلے طور پر یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اس طریقے سے اسلام نے علاقے کے اندر امن و امان اور علاقے کے اندر سکون کو پھیلانے کے لیے اور اطمینان کی سانس کے ساتھ لوگوں کو جینے کا قرآن نے موقع دیا, اسلام نے موقع دیا. لوگ کچھ نہیں سمجھتے, اسلام پر بھیجا اعتراضات کرتے ہیں, قرآن پر بھیجا اعتراضات کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں. جب اللہ کے نبی کی صاف ستھری سیرت کو پڑھیں گے تو لوگوں کے سامنے باتیں واضح ہو جائیں گی. جب قرآن پاک کو صاف اور صحیح طریقے سے پڑھیں گے, اس کے اندر غور کریں گے, تب قرآن پاک ان کے سامنے راہیں کھول دے گا. اسلام کا صحیح طریقے سے مطالعہ کریں گے تو اسلام کی حقانیت ان کے سامنے آئے گی. لیکن یہ معرکہ خیر و شر قیامت تک باقی رہے گا, یہ اللہ کا فیصلہ. ہمیں ان معرکوں سے نہ ڈرنا ہے, نہ گھبرانا ہے, نہ اپنی جے میدان کو ہمیں چھوڑنا ہے. ہم سمجھیں کہ ہماری اصلی جو اسلام کی صحیح تعلیمات ہے وہ کیا ہے. ہم نے خود اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, قرآن کے مطالبے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اللہ کے نبی کی سیرت کو جاننے کی کوشش نہیں کی. اپنے طور پر اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم مقابل والے کو جواب بھی نہیں دے سکتے. بزرگوں اور بھائیوں, ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر سب سے پہلے اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور سمجھ کر کے ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم سمجھیں گے, عمل کریں گے, ہم اپنی عملی زندگی کے ذریعے لوگوں کے سامنے ایک ایسا نمونہ پیش کریں گے کہ وہ دیکھنے پر سننے پر مجبور ہو جائیں گے, اسلام یہ کہتا ہے, اسلام کی یہ تعلیمات ہے, مسلمان یہ ہوتا ہے. آج مسلمان نے اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے جو تصویر پیش کی ہے, اس تصویر سے لوگ دین سے دور ہونے لگے ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے، ہمارے اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی نادانیوں کی وجہ سے جو حرکتیں ہم کرتے ہیں ان حرکتوں کو لوگ اسلامی تعلیمات سمجھتے ہیں، وہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ اسلامی تعلیمات جو صحیح تعلیمات ہیں اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی کے احادیث کے اندر موجود ہے، سیرت طیبہ میں موجود ہے، ہم اس کو اختیار کرتے ہیں، عملی زندگیوں میں لے آتے، لوگوں کے سامنے ایک اچھا نمونہ پیش کرتے، ایک دائی ہونے کے لحاظ سے، ایک دائی امت کے فرض ہونے کے لحاظ سے ہم صحیح طریقہ ان کے سامنے پیش کرتے، ان کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر آتی، اب پھر ان کے لیے اعتراض کا موقع نہیں رہتا۔ اس لیے ہماری سب سے پہلے ذمہ داری ہے ہم قرآن کی طرف خود رجوع کریں، قرآن کی طرف ہم اپنے مسائل کا حل قرآن سے نکالنے والے ہوں، اپنی مشکلات کا حل ہم قرآن کے اندر تلاش کرنے والے ہوں۔ اللہ نے ان تمام مشکلات کا حل، تمام تکلیفوں کا حل قرآن کے اندر رکھا ہے، ہم جب اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کا صحیح طریقے پر اس سے اپنا تعلق قائم رکھیں گے، پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اور جس مذہب کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا قیامت تک اس دین کو رہنا ہے، ایسا نہیں کہ دوسرے دین اور دوسرے مذاہب کی طرح سے کچھ وقت کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، کچھ صدیوں کے لیے دین نہیں آیا، یہ دین جب سے آیا ہے اللہ کا فیصلہ ہے کہ قیامت تک کے لیے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کے ذریعے حجت الوداع کے موقع پر اعلان کیا گیا تھا کہ دین کی تکمیل ہو گئی، اسلام مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمتوں کا اتمام ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دین کے ماننے والوں میں پیدا کیا، ہمیں اس دین کی اہمیت کو سمجھنی چاہیے، اس دین کی قیمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس دین کے کتاب قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہم صحیح معنی میں مسلمان ہو سکتے ہیں، اور ہمارے سامنے جس طرح کی بھی شبہات لوگ لائیں گے اس کا ہم صحیح جواب دینے والے ہوں گے۔ وقت طویل ہوتا جا رہا ہے، طویل موضوع ہے، لیکن خلاصے کے طور پر یہ باتیں میں نے بیان کرنے کی کوشش کی، اللہ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر ہمیں